الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اپنے آنے کا مقصد کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو اللہ نے ہمیں جو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے. خود آپ نے اپنے آنے کا ایک مقصد بیان کیا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے سامنے اخلاق کی باتوں کو بیان کروں, اخلاق کی باتوں کو زبان سے بیان کروں اور اخلاق کی چیزوں کو اپنے عمل سے ظاہر کروں. یعنی میں اخلاقی باتیں ان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ زبان سے بھی بیان کروں اور خود وہ اخلاق و کردار اور وہ اچھے کیریکٹر اس کو میں اپنے عمل سے اپنی زندگی سے ظاہر کروں. چنانچہ یہ اخلاق اس کا تعلق گھر کے باہر سے نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تعلق سب سے پہلے گھر کے اندر سے ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ اخلاق کا تعلق صرف ظاہری وضاقت اور ظاہری وضاداری اور ایک دوسرے کی ضیافت سے نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. آج کی گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اخلاق کہ جو اخلاق آپ کے گھر سے باہر تکلیف پہنچانے والوں ایذا پہنچانے والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا تھا اور گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ گفتگو گھر کی زندگی فیملی لائف اور جوائنٹ فیملی میں سکون کیسے آئے, برکت کیسے آئے اور ہماری فیملی اور جوائنٹ فیملی لائف اور جوائنٹ فیملی میں خوشگوار اور پربہار ماحول کیسے پیدا ہو. اللہ رب العزت نے خوشگوار ماحول, پربہار ماحول اور پرسکون زندگی کے لیے خود ہمارے چہرے اور ہمارے ہاتھ کو اللہ نے سیمپل اور نمونہ بنایا ہے. جب ایک مکان میں اور ایک گھر میں اور ایک فیملی اور ایک خاندان میں چند افراد ایک ساتھ ہوں گے تو اس میں کوئی بڑا بھی ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی حاکم ہوگا, کوئی محکوم ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی اس کے ماتحت ہوگا. یہ کسی بھی ایک خاندان ایک فیملی کے اندر رہنے کا سسٹم ہوگا. ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سوچ الگ ہوگی, ہر ایک کا خیال الگ ہوگا, ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہوگی. اب سب کی تھنکنگ الگ ہے, سوچ الگ ہے, تو سب کے سوچ بھی الگ ہو, تھنکنگ بھی الگ ہو, فکر بھی الگ ہے, انداز بھی الگ ہے, گفتگو کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے, تو سب کو ہم کس طرح سے جوڑ کے چلیں. اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں اس کا ایک سیمپل, اس کا ایک نمونہ رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کا چھوٹا سا چہرہ ہے, اس چھوٹے سے چہرے میں اللہ نے آنکھ بھی رکھی, کان بھی رکھ دیا, ناک بھی رکھ دی, ہونٹ بھی رکھ دیے, زبان اور دانت بھی لگا دیے, رخسار بھی بنا دیا, داڑھی کے بال بھی نکل آئے. مگر یہ چھوٹا سا حصہ اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے چہرے اور تمام انسان کے فیس کو اگر دیکھیں گے تو کسی انسان کا دو انسان کا چہرہ ایک جیسا بالکل نہیں ہو سکتا. جب اتنی بڑی آبادی پوری دنیا کو اگر ایک کنبہ مان لیا جائے، دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کو ایک فیملی مان لیا جائے، ایک کنبہ اور ایک خاندان مان لیا جائے، اس میں کسی کا بھی چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں مل سکتا. بلکہ آگے بڑھ کر کہیے کہ چہرہ تو کچھ بڑا بھی ہے، انسان کے ہاتھوں میں یہ انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ نشانات بھی سب کے ایک طرح نہیں بلکہ الگ الگ ہیں. جب یہ چہرہ سب کا الگ الگ ہے، جب ہاتھ کے نشانات یہ الگ الگ ہیں، تو خود انسان یہ سوچے کہ جس کنبے اور خاندان اور جس گھر اور جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا انداز، ہر ایک کے گفتگو کرنے کا طریقہ یکساں اور ایک طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب یہ مختلف ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، تو اس کو ہم کس طرح سے کلیئر کریں اور کس طرح سے حل کریں؟ تو اس کو آپ سنیے کہ انسان کی سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو مثبت سوچ کہتے ہیں اور ایک کو منفی سوچ کہتے ہیں. ایک کو پوزیٹو سوچ کہتے ہیں اور ایک کو نگیٹو سوچ کہتے ہیں. جن انسانوں کے درمیان، جن لوگوں کے درمیان پوزیٹو سوچ ہوا کرتی ہے، مثبت سوچ رکھتے ہیں، وہ انسانوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے. اختلافی چیزیں آئیں گی، الگ الگ انداز آئیں گے، فکر ہر ایک کی الگ ہوگی، خیالات ہر ایک کے الگ ہوں گے، مشورے اور رائے ہر ایک کی الگ ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دینے والی باتیں بھی پیش آئیں. مگر جن لوگوں کی سوچ اور جن کا خیال اور جن کا ذہن مثبت ہوا کرتا ہے اور پوزیٹو ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ کر، ہیلے بہانے نکال کر، وہ ان باتوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور پھر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اور جہاں پوزیٹو کے بجائے نگیٹو سوچ ہوتی ہے، انسان یہ کہتا اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے استعمال کیوں کیا، وہاں کا سامان اٹھا کے اس نے وہاں کیوں رکھا. جب یہ انسان میں نگیٹو کیس اور نگیٹو سوچ آتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپس میں اختلاف ہوتا ہے، دلوں میں دوری ہوتی ہے، اور جن گھروں میں مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، یا مرد اور عورتوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان جب دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، تو سب سے بڑا جو نقصان، سب سے پہلا نقصان جو اس گھر والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس گھر سے اللہ تعالی برکت کو نکال دیتے ہیں. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں بڑی بے چینی ہے، ہمارے گھر میں بڑا اضطراب ہے، ہمارے گھر میں ایک طرح سے دلوں میں توڑ ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا آپس کے اندر جوڑ نہیں ہے، آپس میں فکروں میں اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، کبھی ان کی لڑائی، کبھی ان کی لڑائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ آپس کے درمیان نفرت، آپس کے درمیان دوری، آپس کے درمیان خلش کا ہونا، یہ تمہارے گھروں سے برکتوں کو جڑوں سے مٹانے والی ہے. آج اگر ہم دیکھیں کہ جن گھروں میں اتحاد کا، محبتوں کا، الفتوں کا، یگانگت کا، مل جل کر رہنے کا، اور بہت سی وہ باتیں جو مزاج کے خلاف ہیں ان کو نظر انداز نگلیکٹ کرنے کا طریقہ جن گھروں میں ہے، ان گھروں میں بہت واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ چاہے وہاں دین 100% نہ ہو، چاہے بہت زیادہ دینداری نہ ہو، مگر آپس میں رہنے کا جو اسلامی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، ایسے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، عافیت رہتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اور جہاں کے لوگ چاہے کچھ نمازی ہوں، چاہے دینداری میں شکل صورت میں زیادہ نظر آتے ہوں، مگر آپس میں اختلاف، آپس میں لڑائی، دلوں کی دوری، ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کرنے کا جذبہ، معاف نہ کرنے کا جذبہ، چاہے بظاہر دیندار کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، مگر اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوا کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر کی جو اخلاقی زندگی ہے اور گھر سے باہر کی جو اخلاقی زندگی ہے، یہ دونوں اخلاقی زندگی کو آپ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جب وہ گھر سے باہر جب وہ گھر سے باہر تکلیف پہنچانے والے، ایذا پہنچانے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے ساتھ جب عفو کا، درگزر کا، نگلیکٹ کرنے کا، معاف کرنے کا، دل پر نہ رکھنے کا انداز جب انہوں نے گھر سے باہر دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر انہوں نے کتنا زیادہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو دلوں میں بسانا، ایک دوسرے کی باتوں کو ذہن میں نہ رکھنا، یہ کتنا زیادہ اختیار کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان قیامت میں، میدان قیامت میں، یہ مضمون بڑی اہمیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور آج ہمارے مسلم معاشرے میں میں بڑے حسرت کے ساتھ اور بڑے غم کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج یہ مرض ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، مسلم گھرانوں میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی ہمارے مسلم گھرانے کی کمزوری اور ہمارے گھر کے اندر کی یہ اخلاق کا نہ ہونا ہمارے گھروں کے اندر سے برکت کو اور ہمارے گھروں سے سلامتی کو اور عافیت کو ختم کر چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، ابھی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، ایک اعلان ہوگا. این اہل الفضل، اہل فضل کہاں ہے، اہل فضل کہاں ہے. روایت میں آتا ہے کہ حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا اور یہ اعلان ہوگا این اہل الفضل، اہل فضل کہاں ہیں، فضیلت والے کہاں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک مختصر سی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت عرش کی طرف چلے گی. جب وہ عرش کی طرف وہ بڑھیں گے تو فرشتے کہیں گے آپ کو عرش کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو جنت کی طرف جانا ہے. وہ فرشتہ جنت کا راستہ اسے دکھا دے گا کہ آپ بلا حساب و کتاب آپ جنت کی طرف جائیں. یہ چھوٹی سی جماعت جو فضیلت والے ہوں گے، یہ چھوٹی سی جماعت فضیلت والے یہ جنت کی طرف چل پڑیں گے. جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا فرشتہ کہے گا کہ حساب و کتاب تو ابھی شروع نہیں ہوا، کیا آپ کا حساب ہو گیا، کیا آپ کا معاملہ صاف ہو گیا؟ تو کہیں گے نہیں میرا حساب و کتاب نہیں ہوا. تو فرشتہ کہے گا کہ بلا حساب و کتاب آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ ٹھہر جائیں. تو یہ لوگ کہیں گے حساب و کتاب دوسروں کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں فضیلت والا بنایا ہے، اہل الفضل بنایا ہے. تو فرشتہ تعجب سے پوچھے گا کہ آپ اہل فضل ہیں، فضیلت والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، مجھے اس کا مطلب بتاؤ. تو یہ لوگ کہیں گے کہ اہل فضل کا مطلب یہ ہے، اہل فضل کا مطلب یہ ہے ان ظلمنا کہ میرے اوپر دنیا میں زیادتی کی گئی، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، مجھے نگلیکٹ کیا گیا، تو میں نے ان کو معاف کیا، میں نے ان کو معاف کیا. دنیا میں ہم نے گھر کے اندر تکلیف پہنچی یا گھر سے باہر تکلیف پہنچی تو میں نے ان کو معاف کیا. پھر کہا دوسرے لوگوں نے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، بدسلوکی کا معاملہ کیا، بد اخلاقی کا معاملہ کیا، تو میں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا، میں عفو درگزر سے پیش آیا، میں اپنے دل کو کشادہ رکھ کر ان کے ساتھ پیش آیا. اور پھر کہا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا تو میں نے وہاں تحمل کا، صبر کا، بردباری کا، عفو درگزر کا معاملہ کیا. ہمارے اندر یہی تین صفت تھی، جس تین صفت کا اور تین خوبی کا تعلق گھر کے اندر سے بھی اور گھر کے باہر سے بھی. جب فرشتہ سنے گا کہ اچھا اہل فضل اس کو کہتے ہیں، اہل فضل اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی طرح کی زیادتی ہو تو اس کو درگزر کرے، کوئی برائی کرے تو معاف کرے، کوئی جہالت کرے تو صبر و تحمل سے پیش آئے. اگر آپ میں یہ تین صفت ہے آئیے جنت کا دروازہ ہم کھول دیتے ہیں. ابھی تو ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، آپ اہل فضل ہیں، آپ بلا وجہ بلا حساب و کتاب آپ جنت میں چلے جائیں. گویا پروردگار کے یہاں معاشرتی زندگی، فیملی زندگی، جوائنٹ فیملی، ایک کنبہ، ایک خاندان، ایک جگہ رہنے والے اگر آپس میں سماحت کا، آپس میں عفو درگزر کا، آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو ختم کرنے کا، دل کے کشادہ کرنے کا اگر جذبہ رکھیں، انتقام نہ ہو، ٹانٹ نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو، تنقید نہ ہو، بلکہ دل میں کشادگی ہو، تو اللہ رب العزت اسے اہل فضل میں شامل کرتے ہیں اور بلا حساب و کتاب جنت تک پہنچاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس کے برخلاف، اس کے اگینسٹ میں دیکھیں کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، دوری ہے، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا غلط نظریہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس گھر سے نظر رحمت کو ہٹا دیتے ہیں، اس گھر سے روزی کی کشادگی کو ہٹا دیتے ہیں، اس گھر سے اللہ سلامتی کو ہٹا دیتے ہیں، پھر وہ گھر کے لوگ آپس میں بے چین، آپس میں بے قرار، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوری کا معاملہ رہتا ہے۔ کیا بہترین اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں بھلائی، خیر و برکت چاہتے ہو تو ذرا اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو صاف کرو اور مثبت سوچ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرو۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان کو اتنا ستاتی، اتنا ستاتی، حتیٰ کہ ستانے والوں میں ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے اندر بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور گھر سے باہر بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک طرف بیوی بھی تکلیف پہنچانے والی ہے، ایک طرف گھر کے اندر رہنے والا بیٹا بھی تکلیف پہنچانے والا ہے، اور دوسری طرف گھر سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ دونوں طرف سے تکلیف پہنچتی ہے۔ روایت میں آتا ہے تکلیف پہنچانے والے کبھی کبھی زبان سے تکلیف پہنچاتے، کبھی کبھی ان کو ٹارچ کرتے، ذہنی تکلیف پہنچاتے، کبھی کبھی ان کے وہ پتھر برساتے، اور اتنا پتھر برساتے کہ لہو لہان ہو کر زمین پہ گر جاتے۔ تکلیف پہنچانے والے جب ہٹ کر چلے جاتے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشادہ ظرفی، دلوں کا کشادہ ہونا، افو درگزر کرنا، گھر والے بیوی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا اخلاق اور ان کا کردار یہ تھا کہ جیسے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم اغفر لہم، اے اللہ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، قوم میں ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے بیٹے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان کو معاف کر دیجئے۔ فإنهم لا يعلمون، اے اللہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے، معلوم نہیں ہے آپ کون ہیں، میں کون ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گھر سے بھی تکلیف پہنچی، باہر سے بھی تکلیف پہنچی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نبوی اخلاق پیش کیا ہے کہ اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختصر کروں گا بات آپ کے سامنے، یہ مضمون بڑا طویل ہے، اور جہاں یہ مضمون طویل ہے وہیں یہ ہمارے مسلم گھرانے کا بہت تلخ معاملہ بھی ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے مسلم گھرانے کا جو تلخ اور کڑوا یہ معاملہ چل پڑا ہے، اور اس کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ اسی گھر والے کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ نقصان اس لیے پہنچتا ہے کہ ہمارے اندر یہ منفی سوچ بڑھتی جا رہی ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، غصے پر کنٹرول، صبر و تحمل، بردباری، معاف کرنے کا جذبہ، اپنے بھائیوں کو سینے سے لگانا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اور اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام، اور چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان پر شفقت کا جذبہ آج ہمارے گھروں سے نکلتا گیا تو ایک باپ کی اولاد ہو کر، ایک باپ کے چند بھائی ہو کر آپس میں ایک دوسرے بھائی سے جب پہلے فکر کا اختلاف ہوتا ہے، ذہن کا اختلاف ہوتا ہے، گھروں میں رہنے کا اختلاف ہوتا ہے، تو وہی بھائی جو دوسرے بھائی کا خون ہے، جو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے اور ایک ہی اللہ کا، ایک ہی اللہ کا بندہ اور ایک ہی نبی کا امتی ہے، وہی بھائی کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے بھائی کی شکوہ شکایت باہر دوسروں سے کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اچھا تم اپنی زبان سے اگر میرے ایک بندے کو معاف نہیں کر سکتے، ایک میرے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، تو میرے سامنے تمہاری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، اور میری معافی کا نہ کرنا یہ ہے کہ تیری زندگی سے برکت، تیری زندگی سے سلامتی اور تیری زندگی سے عافیت کو نکال دوں گا۔ اس لیے اس بات کو آج ہم یہ بیٹھا لیں کہ اگر اپنی زندگی میں ہم کو سلامتی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں روزی کی برکت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں عافیت نہیں چاہیے، ہمیں سکون کی نیند نہیں چاہیے، ہمیں سکون کی زندگی نہیں چاہیے، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں نہیں چاہیے تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپس میں لڑیں، آپس میں رنجش رکھیں، آپس میں دل توڑیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو زبان سے بیان کریں، اپنے بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، بھوئی ہو، ماما ہو، خاندان کے لوگ ہو، ہم اس کی شکوہ شکایتیں کریں، جتنا کرنا ہو کر لیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سلامتی آئے، برکت والی زندگی آئے، سکون والے دن رات حالات گزرے تو ہمیں ذرا اپنے دل کو کشادہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، بڑے کو چھوٹے کے ساتھ شفقت رکھنا ہوگا، چھوٹے کو بڑے کے ساتھ محبت احترام اور عظمت کا معاملہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ انسان کے لیے اپنے آپ کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اگر کسی کی بیٹی ہو اور بیٹی حالت حمل میں ہو، اس حالت حمل میں اگر کوئی اسے ذہنی تکلیف پہنچائے یا جسمانی تکلیف اسے پہنچائے تو باپ کا جگر اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ عام متن انسان کی ایک فطرت ہے، کتنا ہی کشادہ ظرف انسان ہوگا اگر اسے تکلیف پہنچائی جائے تو وہ درگزر کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، مگر اس کی اگر کوئی بیٹی ہے اور بیٹی حالت حمل سے ہے، اسے کوئی ذہنی تکلیف پہنچائے یا جسمانی تکلیف پہنچائے تو باپ کا جگر بہت جلد اس کو معاف نہیں کرتا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے معاف کرنے کا کیسا بہترین سا سمپل نمونہ اخلاقی طریقہ پیش کیا ہے کہ جب آپ ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور زید بن حارثہ کو آپ نے مکہ بھیجا کہ کسی طرح سے چھپ چھپا کر چلے جاؤ اور میری صاحبزادی زینب جو وہاں موجود ہیں، مکے میں رہ گئی ہیں اور حالت حمل سے ہیں، جاؤ ذرا اسے لے آؤ۔ زید بن حارثہ وہاں گئے اور بہت چھپ چھپا کر گئے اور کسی طرح مکہ سے، مکہ شہر سے ان کو نکالنے پر، اونٹ کے ساتھ اونٹ کی سواری پر ان کو نکالنے پر کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی کفار مکہ کو پتا چلا تو ان میں ایک شخص جس کا نام حبار ابن اسود ہے، وہ حبار ابن اسود آگے بڑھا اور پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے اس نے نیزہ سے حضرت زینب کے کبھی پاؤں میں لگاتا، کبھی پیٹ پر لگاتا، کبھی کندھے پر لگاتا۔ حضرت زینب جو اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتی، کبھی یوں حرکت کرتی کہ میں بچ جاؤں، اسی میں وہ نیچے گری اور نیچے گرنے پر ان کا حمل گر گیا۔ ایک عورت جو سفر کی حالت میں ہے، جہاں کوئی دوا دارو کرنے والا اور جہاں کوئی اس طرح کے موقع پر خدمت کرنے والی کوئی عورت نہ ہو، ایسے ماحول میں اگر حمل ضائع ہو جائے تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ کسی طرح حضرت زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آئی۔ چند دن انہوں نے قیام کیا، اسی ایبوشن اور اسی حمل کے ساقط ہونے کی بنا پر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں جو آنسو آئے ہوں گے وہ آنسو کس غم کا رہا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس صاحبزادی کو اس غم اور حبار ابن اسود کی تکلیف کی بنیاد پر کس ہاتھ سے آپ نے اپنی صاحبزادی کو قبر میں دفن کیا ہوگا۔ مگر اتنے ساری تکلیف کے باوجود جب فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہاں داخل ہونے کے بعد حبار ابن اسود تڑپتا تھا اور بھاگتا تھا، اور کبھی اس کے گھر میں چھپتا اور کبھی اس کے گھر میں چھپتا، اور وہ کہتا کہ ہو سکتا ہے مکہ کے تمام لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر میری معافی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں نے آپ کے لگتے جگر کو اس طرح سے تڑپایا ہے کہ حمل کے گرنے پر ان کی جان چلی گئی، میری تو نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے، افو درگزر کی آپ کی صفت کو دیکھیے، معاف کرنے کے جذبے کو دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ حبار ابن اسود وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے تو آپ نے قاصد کو بھیجا اور فرمایا جاؤ حبار کے پاس اور اسے کہہ دو لا تثریب علیکم اليوم، سنو تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں ہے، تجھے معاف کرتا ہوں، میرے دل پہ کوئی غم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا مقدر کا ایک فیصلہ تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حبار ابن اسود کی معافی ملی ہے، وہ چین اور سکون کے ساتھ مکے میں رہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ جو آپ کے لخت جگر سے ہے، جو آپ کے لخت جگر کے حمل کے ساقط ہونے سے موت کا واقعہ ہے، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا طریقہ تمام اہل ایمان کو پیغام دیتا ہے کہ اہل ایمان، دشمن کی طرف سے اگر ایسی سخت تکلیف پہنچتی ہے، اگر اللہ کا نبی ایسے موقع پر اپنے دل کو کشادہ کر لے، اپنے دل کے اندر معافی کا جذبہ کر دے، تو اگر تمہیں گھر میں اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے جن کے ساتھ تجھے رہنا ہے، تم ایک خون سے تعلق رکھتے ہو، کیا تم معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم اپنے ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے؟
سکتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا فتح مکہ کے موقع پر تمام اہل ایمان کو پیغام ہے کہ میں دشمن کو معاف کر رہا ہوں, کم سے کم تم دشمن کو بھی تجھے معاف کرنا چاہیے اور اپنے آپس کے گھر کی زندگی میں بھی عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. آج ہمارے اندر جو گھر کی لڑائی ہے وہ لڑائی اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا, ہمارے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ہم غصے میں آ جاتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اسمیل سینٹ ہو گئی, ایسا کیوں ہوا. غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے, مزاج کے خلاف ہونا یہ انسان کی فطرت ہے, مگر نبی کا اخلاق یہ ہے کہ غصہ آئے مزاج کے خلاف ہو اسے نظر انداز کرو, اسے معاف کرو. اگر تم معاف کرو گے نظر انداز کرو گے تو اللہ رب العزت تیرے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں گے. آج ہمارا حال گھروں میں بیویوں کے ساتھ, باپ کا بیٹوں کے ساتھ, بیٹے کا باپ کے ساتھ, بھائی کا بھائی کے ساتھ جو انداز بنا ہوا ہے اسی انداز نے ہمارے گھروں سے برکتوں کو کھرچ دیا ہے, برکتوں کو جڑ سے نکالا ہوا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا ہم اپنے اللہ کی عافیت کو, سلامتی کو, برکت کو اگر چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی زندگی کو کشادہ ظرفی کے ساتھ, کشادہ دلی کے ساتھ, عفو درگزر کے ساتھ, معاف کرنے کے ساتھ, بہت سی باتوں کو مثبت سوچ کے دائرے میں لا کر, بہت سی باتوں کو ذہن سے نکالنے کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے لوگوں کو محبوب بناتا ہے, ایسے لوگوں پر نگاہ محبت پڑتی ہے, ایسے لوگوں پر نگاہ کرم پڑتی ہے, ایسے لوگوں پر اللہ کے احسان کی نگاہ پڑتی ہے. تو جس پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑے, احسان کی نگاہ پڑے, کرم کی نگاہ پڑے, پھر وہ انسان بے برکتی کے لیے روئے ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے, گھر کی زندگی گزارنے کے اس اہم اصول کو ذہن میں بیٹھانے اور اپنے آپ کو کچھ سوچنے اور اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کی تنگی کو ختم فرما, اے اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما, اے اللہ ہمیں کشادہ ظرفی عطا فرما, ہمارے دلوں کے اندر کشادگی اور انبساط عطا فرما, ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے اور اسے دل سے لگانے کی مولا ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اب تک جو ہمارے گھر کی زندگی میں جو کچھ ہو چکا اے اللہ اسے معاف فرما کر ہمیں کشادہ ذہن ہو کر گھر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اور اپنے درگزر پر جو رحمت اور جو عفت و عافیت اور جو سلامتی اور برکت کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے, اے اللہ ہم تمام کے گھروں میں وہ برکتیں عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.